de Grèce. وہ اس کا خالق بھی ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، اور وہ اس کے اندر جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس جہان میں وہی فٹ آ سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور اللہ کا فرما بردار، جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہ بنائے وہ ایسا ہی احمق ہے جیسے کہ کوئی کسی کی ملک میں، کسی کی جاگیر میں اپنا عمل کرنا چاہے، اپنا حکم چلانا چاہے، اور وہ ہر ایک کے نزدیک بے وقوف اور پاگل ٹھہرے گا، کوئی بھی اسے عقل مند نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، مکان آپ کا ہے، آپ نے اس کو دعوت دی ہے، وہ آپ کے مکان میں آیا ہے. اب شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں آپ اسے بٹھائیں وہ بیٹھے، جو آپ اس کو گھر میں کھلائیں وہ کھائے، جس طرح سے آپ چاہیں اس کے ساتھ سلوک کرنا، ادھر اٹھا ادھر بٹھا، ہاتھ دلانا یا اور کوئی. اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، آپ کے کہنے پر چلے. اگر وہ آپ کے گھر میں آ کر یہ کہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا میں وہاں بیٹھوں گا، میں روٹی یہاں نہیں کھاؤں گا میں وہاں کھاؤں گا، اپنی مرضی چلائے، تو کوئی عقل والا اسے شریف نہیں کہہ سکتا. سارے کہیں گے وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے. اب یا تو یہ کہو کہ ہم اس جہان کے مالک ہیں، ہماری جو مرضی کریں ہم. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے، اور یقیناً نہیں کہہ سکتے، کوئی عقل والا یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کسی کی زمین ہے، کسی کا آسمان ہے، کسی کا ہی سب کچھ ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ فضا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی کا ہے، اور ہم اس کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے، ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں. یہاں آ کر ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، یہاں آ کر ہمیں جس کا یہ گھر ہے، جس کی یہ ملک ہے، اس کی منشا کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق وقت گزارنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، یہی اسلام ہے. کہیے، کوئی شبہ کی بات ہے؟ کوئی آدمی جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو رد نہیں کر سکتا. جو لوگ اس دنیا میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ فلاسفر ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ بہت بڑا اسکالر ہو، وہ بہت بڑا عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آ جائے تو آ کر اپنی مرضی نہ کرے، بلکہ جو اس کو لایا ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، جس نے اس کو اپنی جگہ میں ٹھہرایا ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کرے. اور جو اپنی مرضی کرے گا وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، آخر ذلیل ہوگا. آپ کسی کے گھر میں جا کر اپنی مرضی چلانا چاہیں تو مار ہی کھائیں گے. آپ کی عزت کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی، آپ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے. آپ کی عزت، آپ کی سلامتی، آپ کی شرافت اسی میں ہے کہ اس مالک کی، جس کی جگہ میں آپ آئے ہیں، ٹھہرے ہیں، رہتے ہیں. اب اندازہ کریں، کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کوئی بادشاہ نہیں کہہ سکتا، کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکتا، کتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہو، کبھی وہ یہ ادعا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. تو جب کوئی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تو پھر اس کے بعد کہے کہ جی میں اس جہان میں اپنی مرضی کروں گا، تو بے وقوف ہے، احمق ہے، بالکل پاگل ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اسی لیے اسلام کو سمجھنا، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف انسان ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان ہو، اور انسان عقل والا ہوتا ہے. اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے، ایک عام عقل کی ضرورت ہے، جس عقل سے اللہ نے اس انسان کو نوازا ہے. کوئی آدمی وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں دیندار اس لیے نہیں ہو سکا، میں تیری فرمانبرداری اس لیے نہیں کر سکا کہ میں ان پڑھ ہوں. یا اللہ، میں کوئی مولوی تھا، میں کوئی عالم تھا، میں تو جاہل آدمی تھا، میں کیا تیری فرمانبرداری کرتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھنا آپ، کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میرا بچہ میرا فرمانبردار ہو، میرے کہنے پر چلے؟ اور کون سا بچہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کو خوش کرنا چاہیے، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے ہی مجھے پروان چڑھایا ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو راضی رکھنا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے. یہی اسلام ہے. اسی لیے قرآن مجید وقضا ربک الا تعبدوا الا اياہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ اصل خالق اللہ ہے اور مجازی خالق ماں باپ ہے. ماں باپ کو خوش کرنا جس حد تک اللہ اجازت دے، اور پھر اللہ نے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. کہیے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کا حق پورا نہ رکھا ہو؟ حتیٰ کہ جانور، یہ درخت، یہ پرندے، ان سب کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں. آپ کو ضرورت ہو، آپ کبوتر کو ایئر گن سے ماریں، اس کو ذبح کریں، اس کو کھا لیں، اللہ راضی ہے، اللہ آپ سے ناراض نہیں. اور اگر آپ نے گن خریدی ہے اور چیل اڑ رہی ہے اور آپ نے اپنی پریکٹس کے لیے نشانہ بنایا اور چیل کو نیچے گرا دیا، مار دیا، آپ مجرم ہیں. خدا کہے گا تو نے میری مخلوق کو بے جا کیوں مارا؟ تجھے کیا ضرورت تھی؟ کیا تجھے گوشت کھانا تھا؟ ہاں، جن چیزوں کا گوشت میں نے تیرے لیے کھانا حلال کیا ہے، تو ان کا شکار کھا، ٹھیک ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں. لیکن تو میری جاندار پیدا کی ہوئی چیز کو، جس کو میں نے جان دی ہے، تو ان کو ویسے ہی مارتا جائے، تجھے کیا حق ہے؟ خدا پکڑے گا، یہ مجرم ہو. آپ نے کسی جانور کو اپنے گھر باندھا ہے، بھینس لی ہے، گائے لی ہے، بکری لی ہے، آپ نے بلی کو پکڑ کر باندھا ہے، آپ کا فرض ہے اس کو پانی پلائیں، اس کو چارہ ڈالیں، اس کا پیٹ بھریں، اس کو کھلائیں. اگر آپ نے اس کو بھوکا رکھا تو قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں دیکھا کہ ایک عورت جل رہی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت اس لیے جل رہی ہے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کر باندھ رکھا تھا اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر گئی. فرمایا جب اس نے باندھا تھا، اس کا فرض تھا کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کا پیٹ بھرے، یہ پر نہ چھوڑ دے، اللہ اس کو روزی دے، وہ کیڑے مکوڑے کھائے، وہ جو چیز کھائے، اپنا پیٹ بھرے، خدا ذمہ دار ہے، یہ اللہ نے حق رکھے. اب آپ جا رہے ہیں، درخت ہے، کوئی ٹہنی راستے میں آ رہی ہے، آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آنے جانے والوں کا کپڑا اتار لے گی، کسی کی آنکھ میں لگے گی، کسی کو نقصان پہنچے گا، آپ کاٹ دیں، یہ ثواب کا کام ہے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی صرف اس عمل کی وجہ سے جنت میں گئے، تو اس نے درخت کا وہ حصہ کاٹ دیا جو لوگوں کے لیے مضر تھا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا تھا. اور اگر آپ ایسے ہی کلہاڑی ہاتھ میں ہیں، ایک تپا یہاں لگا دیا، اس کو کاٹ دیا، اس کو کاٹ دیا، بے جا درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، قیامت کے دن خدا آپ کو پکڑے گا کہ یہ کیا حرکت تھی. میں نے درخت اگائے لوگوں کے سائے کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے، تو نے ویسے ہی اپنی تفریح کے طور پر کاٹتا چلا گیا. بیٹا، تجھے ضرورت ہو تیری خدمت کے لیے ہے، اور تجھے کوئی ضرورت نہ ہو تو ضیاع کرے، تجھے کوئی حق نہیں ہے، مالک میں ہوں. اولاد کا حق والدین پر ہے، والدین کا حق اولاد پر ہے، بیوی کا حق خامن پر ہے، خامن کا حق بیوی پر ہے، جانوروں کا حق ان کے مالکوں پر ہے، اور مالکوں کا حق ان کے جانوروں پر ہے. اب اندازہ کر لو، جانور کو جب چاہیں پکڑ کر آپ ذبح کریں، اس کا گوشت کھائیں، اس کا دودھ پیئیں. اور حدیث میں آتا ہے، جس سال آپ نے حج کیا، حضرت علی 100 اونٹ لے کر آئے قربانی کے لیے، آپ نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی سے کہا کہ تو ان کی قربانی کر، تو ان کو ذبح کر دے. اور صحابی بیان کرتا ہے کہ ہم حیران سے دیکھ کر کہ ہر اونٹ کہتا ہے کہ مجھے پہلے کرو، اپنی گردن آگے کو کر رہا ہے کہ مجھے پہلے ذبح کرو. اللہ کا حکم ہے، اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اور میرے بھائیو یہ وہ نظام ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اس میں ایڈجسٹ، اس دنیا میں صحیح طور پر ایڈجسٹ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو کر وقت گزارے. افغیر دین اللہ یبغونا، ارے تم اس کائنات میں کوئی اور دین چاہتے ہو اسلام کے علاوہ؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ خالق اور مالک ہے، اور ہر چیز جو اس کی مخلوق ہے اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. یہ اسلام. ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے. کبھی درخت نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، کبھی جانور خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی آسمان خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی زمین خدا کی نافرمانی نہیں کرتی، کبھی آگ خدا کی نافرمانی نہیں کرتی، کبھی پانی خدا کی نافرمانی نہیں کرتی. ہر چیز جو اللہ کا حکم مانتی ہے وہ مسلمان. دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تھا کہ میرے بندے ابراہیم کو یہ ڈال رہے ہیں، تجھ میں اس کو جلانا نہیں. آگ نے کہا یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آگ چھوڑ دے. دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑ گئے، اور اللہ آگ سے کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گزن کوئی تکلیف بالکل نہ پہنچی. کہیے ابراہیم علیہ السلام کیسے آرام میں تھے، جیسے کسی گلستان میں ہیں، کسی گلزار میں ہیں، کسی باغ میں ہیں، آرام میں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آگ مسلمان ہے، آگ اللہ کی فرما بردار ہے. پانی، اللہ اکبر، جیسے اللہ نے پانی کو حکم دیا ہے مچھلیاں اس میں رہتی ہیں، تیرتی ہیں، جہاز اس پر چلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہی کہا نا کہ دیکھو کس طرح سے جہاز سمندر کی پیٹھ پر چلتے ہیں. یہ سمندروں کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے. جو مال دنیا سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتا جاتا ہے سمندروں کے راستے سے، تو آپ جانتے ہی ہیں، چین سے مال چلا آ رہا ہے، امریکہ سے مال چلا آ رہا ہے، فلاں ملک سے مال چلا آ رہا ہے، ان ملکوں کو مال جا رہا ہے. یہ پانی ہے جس کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور پانی کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے. پانی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا. نافرمانی کرے تو یہ انسان کرتا ہے. دیکھ لو، اللہ اکبر، ہم لوگ ہیں مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر نافرمانی کرتے ہیں. یہ باغی ہے، یہ سرکش ہے. ہر چیز خدا کی فرما بردار ہے، مسلمان ہے. اس کائنات میں، اس اسلام کی دنیا میں وہی صحیح طور پر کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو بغاوت کرے. اسی لیے قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی دوزخ میں جائے گا، آسمان اس پر لعنت کرے گا، زمین اس پر لعنت کرے گی، فرشتے اس پر لعنت کریں گے. کوئی چیز ایسی نہیں جو لعنت نہ کرے، ہر چیز کافر پر لعنت کرے. مومن جب مر جاتا ہے، کیونکہ اعمال تو روزانہ چڑھتے ہیں نا، آپ کا کیا خیال ہے یہ ہماری پاکستان کی حکومت، یہ کتنے محکمے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا بعض محکمے ایسے ہیں، حالانکہ یہاں کمشنر، یہ سول کی جو سول کا جو نظام ہے، کمشنر سب سے بڑا افسر ہے. فوج کے نظام میں یہاں کا ڈی ایم ایل اے وہ سب سے بڑا افسر ہے. اور بعض ایسے ہیں یہاں محکمے جن کا نہ وہ کمشنر کے ماتحت، نہ وہ کسی جنرل کے ماتحت، ڈائریکٹ ضیاء کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. وہ انٹیلیجنس والے، ڈائری دینے والے، سیدھی ڈائری سیدھی وہاں جاتی ہے. وہاں اطلاعیں پہنچتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے، کمشنر یوں کر رہا ہے، جنرل یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، ڈائریکٹ ان کا ان سے تعلق ہے. یہ نظام ہے، ہماری حکومتوں کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ نظام ہے کہ رو کی روز ڈائری اللہ کے پاس پہنچتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ہماری نیکیوں کو نوٹ کرتے ہیں روز کا روز. الیہ یصعد الکلم الطیب، جو بات اچھی ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ بھی اوپر کو جاتی ہے روز کی روز. بل عمل الصالح یرفعہ، جو عمل ہم نیک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں جاتا ہے. نماز آپ نے پڑھی، اسی وقت اس کی ڈائری چلی گئی. کوئی عمل آپ نے کیا، اسی وقت اس کی رپورٹ اللہ کے ہاں چلی گئی، باقاعدہ ڈائریاں پہنچتی ہیں، ریکارڈ روز کا روز پہنچتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اب آپ سوچئے کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی رپورٹ یہ پہنچے کہ یہ آدمی اے اللہ تیرا باغی ہے، رہتا تیری حکومت میں ہے لیکن بغاوت کرتا ہے، تیرا حکم نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، وہ خدا کے علم میں ہے. پھر خدا جب چاہے اس کو پکڑ لے، جب چاہے اس کو سزا دے، سال کے بعد دے، دو سال کے بعد دے، فوری دے دے، جب چاہے اس کو پکڑ لے. ہمارے ملک میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، حکومت کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ڈائریاں پہنچتی ہیں، رپورٹیں پہنچتی ہیں، حکومت جب چاہتی ہے ہاتھ ڈال لیتی ہے، جب چاہتی ہے پکڑ لیتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، ہمارا شہری ہوتے ہوئے حکومت کے خلاف یہ بات کرتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں. اندازہ کریں، جب ہماری حکومت کو یہ حق حاصل ہے، اور ہر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اس نے شہریت لے لی، ان کے ملک میں وہ آ گیا، تو اس کے بعد وہ اس ملک کا مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہے تو رہ سکتا ہے، ورنہ وہ اس ملک کو چھوڑ دے. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، باہر کے سفیر جب کوئی حرکت الٹی سیدھی کرتے ہیں ان کو فوراً باہر نکال دیتے ہیں، اور ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ روس کے سفیر کو فلاں ملک نے نکال دیا، وہاں کے سفیر کو اس ملک نے نکال دیا ہے. کیوں؟ وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جو اس حکومت کے منافی تھی، اس حکومت کے مفاد کے خلاف تھی، انہوں نے اس کو نکال دیا. میرے بھائیو، ظلم اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم ہر ملک کی ٹوٹی سے ٹوٹی حکومت کو مانتے ہیں کہ یہ فلاں ملک ہے، اس کا ایک نظام ہے، فلاں ملک ہے اس کی حکومت ہے، فلاں ملک ہے اس کی حکومت ہے، لیکن ہم اللہ کی حکومت کو نہیں مانتے. اور خصوصاً آج کل کا جتنا پڑا ہوا اتنا ہی باغی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، یقین جانے کہ جو آدمی دین کی سمجھ نہیں رکھتا وہ جاہل بھی ہے، اور احمق اور بیوقوف بھی. ہم یہ تو مانیں کہ تھانے دار کو اختیار حاصل ہے، ہم یہ تو مانیں کہ ڈی سی کو یہ اختیارات حاصل ہیں، ہم یہ تو کہیں کہ صدر یہ کر سکتا ہے، صدر جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ کی بھی حکومت ہے، وہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ یہ آدمی نہیں. اور میرے بھائیوں، اصل کافر کون ہوتا ہے؟ اصل کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے جس کی آنکھیں بند ہوں، وہ نہ اللہ کی حکومت کو مانے، نہ اللہ کے حکم کو مانے، نہ اللہ کے قانون کو جانے، خدا کی طرف سے جو غافل ہے وہ کافر. بے شک وہ رسمی نمازیں پڑھتا رہے یا نہ پڑھے، رسمی نمازیں پڑھتا رہے یا نہ پڑھے، اگر وہ اللہ کی حکومت کو نہیں تسلیم کرتا، اللہ کے قانون کو نہیں دیکھتا، اس کو نہیں مانتا، اس کے قانون کا احترام نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے. وہ خواہ سید زیادہ ہو، وہ پٹھان زیادہ ہو، وہ مسلمانوں میں کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ بیوقوف، وہ جاہل، اور وہ خدا کا باغی، اور وہ کافر. کہیے، کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. اور خدا قرآن مجید میں جا بجا بار بار کہتا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. لوگو، چلتی میری ہے، حکومت میری ہے، امر میرا چلتا ہے، حکم میرا چلتا ہے. تم تو ڈر جاتے ہو. اب ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ضیاء کے خلاف ہیں، صدر کے خلاف ہیں، ضیاء ان سے ناراض بھی ہے لیکن ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لگتا ہے گڑبڑ ہو جائے گی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. لیکن اللہ، اللہ اکبر، اللہ جس پر چاہے ہاتھ ڈال، ایک سیکنڈ نہیں لگاتا. اور وہ جو دعا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو مالک الملک ہے، تو ساری بادشاہت کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا تو بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو بادشاہ دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو آن کی آن میں حکومت چھین. اب دیکھ لو مغرب ہو جاتی ہے، کوئی پتا نہیں بادشاہ ہے، اے حکم چلتا ہے، اور پتا نہیں رات کو کب کوپ ہو گیا، تختہ الٹ گیا، اور اسے بتا دیتے ہیں کہ اب تو قید میں ہے، اب تو حرکت نہیں کر سکتا. بھٹو کے ساتھ یہی ہوا، اور جو تھے ان کے ساتھ یہی ہوا، پتا بھی نہیں چلتا کہ کب بس مجھے چھٹی، فوراً تختہ الٹ جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے. آن کی آن میں جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے، اور ہم اس کی حکومت کو ہی نہ مانیں. اور میرے بھائیوں، یہ اس قدر بڑا ظلم ہے، اس قدر بڑی جہالت ہے کہ ہم تھانے دار سے ڈریں، ہم ڈی سی سے ڈریں، ہم سپاہی وردی والا دیکھ لیں ہم اس سے ڈریں، اور ہمیں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ سے نہ ڈریں. اور کہیے اپنے دل میں ذرا جھانکیں، توجہ کریں، تو آپ کو شرم آئے گی یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں کیسا احمق ہوں، کہ میں ہر ایک سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیں، میرے ورنٹ نہ لے جائیں، میرے خلاف کوئی کیس نہ ہو جائے، ہر ایک سے میں ڈرتا ہوں، نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا. اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرنے لگتا ہے اور چاروں طرف دیکھ لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھتا تو نہیں، جس کے ساتھ میں زنا کرنے لگا ہوں اس کا کوئی رشتہ دار مجھے دیکھتا تو نہیں، میرا کوئی رشتہ دار مجھے دیکھتا تو نہیں، کوئی اجنبی مجھے دیکھتا تو نہیں، جب سب طرف سے وہ تسلی کر دیتا ہے تو برائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس وقت خدا کہتا ہے ارے ظالم، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا. دیکھو نا کمال کیسا عجیب تضاد ہے، یہ ایمان کا نقص، ایمان کی کمزوری، زبان سے یہ کہے گا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور پھر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے جی ہاں اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، باتیں سب کہے گا، زبان سے سب اقرار کرے گا، لیکن عملی طور پر جب وقت آئے گا سب سے ڈرے گا، نہیں ڈرے گا تو اللہ سے نہیں ڈرے گا. کہیے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ میں بے ایمان گالی کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بغیر ایمان کے ہے کہ نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اور پھر اپنے پر فٹ کر لیں، پہلے اصول سمجھ لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے اوپر فٹ کریں، اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ تو بے ایمان ہے کہ نہیں. میں خود، ہر آدمی اپنے نفس پر غور کرے اور فٹ کر کے دیکھے کہ کیا میں بے ایمان ہوں کہ نہیں. جب میں یہ زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے آگ نہیں بن سکتی، اللہ سنتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ایسی نہیں ہو سکتی جسے وہ نہ سن سکے، کوئی چیز اللہ سے اوجل نہیں ہو سکتی، ولا یا زبان ہو، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اور پھر اس کے بعد جب گناہ کا وقت آ جائے وہ ہر ایک سے ڈر لے، اللہ سے نہ ڈرے. تو کہیے یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ، کہ ایمان وغیرہ نہیں، ایمان والا معاملہ صاف ہے. میرے بھائیو، کفر یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے غافل ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا نا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی باتوں کو بہت جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، انہیں میں یاد نہیں، انہیں آخرت کا خیال نہیں کہ اللہ بلائے گا، اللہ سامنے کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا. میرے بھائیوں دیکھو نا کتنی لچک اللہ نے رکھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کمزور ہے، اس میں بھول بھی ہے، اس میں نسیان بھی ہے، اس میں خطا بھی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، سب چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کو جانتے ہوئے خدا کہتا ہے، اے بندے اگر تو مجھے بھول جائے اور غلطی کرنے لگے، جب تجھے یاد آ جاؤں پھر تو ٹھیک ہو جاؤ، اور اگر تو نے غلطی میں کام کر لیا میں پھر یاد آ جاؤں پھر تو مجھ سے توبہ کر لے. لیکن ہم نہ فیل کرتے وقت ڈرتے ہیں، نہ فیل کرنے کے بعد ہم پچھتاتے ہیں، بلکہ فیل آج بھی کیا، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا. گناہ ہماری عادت بن گیا ہے، گناہ ہماری سرشت میں داخل ہو گیا ہے اور ہم عادی مجرم ہو گئے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ بات صاف اور واضح ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں. آپ سوچیں تو صحیح، کیا آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم گناہ کریں تو اللہ کو غیرت نہیں آتی، اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا؟ آپ سوچیں ہماری حکومت کا، یہ میں مثالیں اس لیے پیرلل بالکل متوازی مثالیں میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جب آپ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں، حکومت کی کسی قانون کی قانون شکنی آپ کریں، آپ کا کیا خیال ہے حکومت ناراض نہیں ہوتی؟ اب دیکھو نا، ہم لوگ کو سیاسی آدمی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لو ڈائری والے آتے ہیں، ڈائری نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کیا کہا ہے، کیا کہتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا جمعہ ہے، ایک مذہبی اجتماع ہے، لیکن پھر بھی حکومت کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف بات تو نہیں کرتا. وہ جانتے ہیں جب بات آپ حکومت کی مرضی کے خلاف، ان کے کسی مفاد کے خلاف، بے شک وہ غلطی پر ہوں، جب کوئی بات آپ خلاف کہیں گے وہ ناراض ہوں گے، وہ اس کو نوٹ کریں گے، اس کو ٹرائی کریں گے، اس کے خلاف کیس بنائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں، اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو غصہ نہ آئے، اس کو غیرت نہ آئے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب ہمیں کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ. اور میرے بھائیوں اگر ہم میں عقل ہو، سمجھ ہو، تو ہم فوراً سوچیں، غور کریں کہ یہ میری نافرمانیوں کی سزا ہے، یہ میری نافرمانیوں کی سزا ہے. اور پھر آدمی سوچے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں. میرے خیال میں ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیو ہماری تو زندگی ڈوبی پڑی ہے گناہوں. کھانا ہمارا صحیح نہیں، کمائی ہماری صحیح نہیں، شکل و صورت ہماری صحیح نہیں، عقائد ہمارے صحیح نہیں، اعمال ہمارے درست نہیں، زندگی ہماری متوازن نہیں، جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں، گناہوں کی کوئی حد ہے؟ اور پھر اگر اللہ پکڑ لے، اور دیکھ لو اب تو انفرادی طور پر اللہ کی پکڑ تو آتی ہی رہتی ہے، لیکن اب آپ حالات نہیں دیکھ رہے، دنیا کے حالات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب لوگ عام گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، جب دنیا کے لوگ عام گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے پوری فضا پر ہوتا ہے. فرمایا زمین پر بھی خشکی میں بھی فساد اور سمندروں میں بھی فساد. دیکھیے اب دنیا سے وہ جو سکون، اطمینان، امن، وہ نعمت توڑ گئی نا، اب وہ دنیا میں کہیں نہیں. امریکہ دنیا کی نعمتیں، کھانے پینے کا سامان بڑا وافر، سب چیزیں استعمال کی وافر، لیکن ایک جنس بالکل نایاب، وہ کیا؟ سکون، اطمینان، امن، وہ بالکل غائب ہو. اور یہ خدا کا عذاب ہے. اب دیکھ لو مہنگائی ہو رہی ہے، بد امنی ہو رہی. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست، اللہ اکبر. ہاں کوئی جانور ہی ہو جس کا سوچنا، جس کا کام ہی نہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ جو تھوڑا بہت بھی اخبار پڑھتا ہو وہ اپنے ملک کے بارے میں ہمارے پاکستان اندازہ کر سکتا ہے کہ اب پاکستان کس ڈگر پر جا رہا ہے اور حالات کیسے. بالکل جیسے طوفان میں کشتی پھنسی ہوئی ہو اور ڈول رہی ہوں، موجیں ٹکرا رہی ہوں، کشتی ڈول رہی ہو، بالکل ہمارے ملک کا یہ حال، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، کیونکہ سکون اطمینان کسی طبقے میں بھی نہیں، کسی طبقے میں بھی سکون نہیں ہے، جسے دیکھ لو رو رہا ہے، جسے دیکھ لو دکھیا ہے، حکومت لیڈروں سے دکھیا ہے اور لیڈر حکومت سے دکھیا ہے، جو جیت گئے وہ بھی رو رہے ہیں، ہائے ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، اختیارات تو کوئی بھی نہیں، وہ تو سارے صدر نے لے لیے، جو جیت گئے وہ بھی رو رہے ہیں اور جو ہار گئے وہ بھی رو رہے ہیں، ان کی ناشکری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اب دنیا، پہلے زمانے میں زیادہ تر عذاب آتے تھے موٹے موٹے، اب دنیا ذہنی طور پر بہت ترقی کر گئی ہے، دنیا ذہنی طور پر بہت ترقی کر گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ عذاب بھی ایسے دیتے ہیں جو ذہنی پریشانی زیادہ پیدا کرتے ہیں، جس قسم کے لوگ بنتے جا رہے ہیں اسی قسم کا اللہ عذاب دیتا جا رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا، ظاہر الفساد و پھر بلے والبہرے، فساد ظاہر ہو گیا، چاروں طرف گڑبڑ ہے، پھر برے خشکی میں بھی، والبہرے اور تری میں بھی، سمندر میں بھی، کیوں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ کیوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ خدا ان کو سزا دے ان کے بعض اعمال کی، صرف کچھ اعمال کی سزا کے طور پر، یہ بد امنی، یہ جنگ کا ہوا، یہ ٹکراؤ، یہ آپس میں ٹکر، یہ سزائیں خدا دے رہا ہے صرف بعض اعمال کی سزا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لوگو یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑا عذاب تو ابھی آنے والا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میری طرف رجوع کرو، حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ یہ ساری گاڑی میرے حکم سے چلتی، ملک کس نہج پر جا رہا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے، ہوگا کیا، یہ سب خدا چلا رہا ہے، یہ بد امنی، یہ افراتفری، یہ گڑبڑ کی صورتیں، یہ سب خدا ادھر لے جا رہا ہے، اس لیے کہ بدعمالی بڑی عام ہو رہی ہے، اور جب لوگ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ماحول اللہ پیدا کر دیتا ہے، ایسے حالات اللہ پیدا کر دیتا ہے، اب دیکھ لو، جب شاہ فیصل تھا، لوگوں کو کچھ تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا کہ شاید اسلامی دنیا، مسلمان شاید اکٹھے ہو جائیں، جیسے یہ بلاک بنے ہوئے ہیں فلاں 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 فلاں، شاید سب مسلمانوں کا ایک بلاک بن جائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کو اچھی صورت بن جائے، فوراً کیا ہوا، شاہ فیصل شہید ہو گیا اور ایران اور عراق آپس میں ٹکر ہو گئی، اب دیکھ لو کیسی بات کھڑی کر دی، ایران اور عراق کی جنگ یہ مسلمانوں پر ایک عذاب نہیں ہے، دونوں اسلام کا نام لینے والے سچا لیں یا جھوٹا لیں، کم از کم ہندو اور عیسائی، روس اور امریکہ اور انڈیا یہی کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کیسے لڑ رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ان کو بھی اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو بھی اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو بھی اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی ابھار رہے ہیں، مرو مارو مرو مارو، اور خدا کا یہ عذاب ہوگا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، ابھی بڑے نتیجے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو ایذا کب پہنچتی ہے، جب نافرمانی ہوتی، اور اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم معمولی معمولی حکومتوں کو تسلیم کریں، ان کے قانون کا تھوڑا بہت احترام کریں، اور ہم اللہ کی حکومت کو تسلیم نہ کریں، اللہ کے کسی حکم کو قانون نہ سمجھیں اور اپنی مرضی کریں، اور پھر میرے بھائیوں، گناہ کر لینا، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں، اب دیکھ لو، تصویر حدیثوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ،
بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصور تصویر کھینچنے والا، ایک باپ کا قاتل، دو نبی کا قاتل، تین ایک کمپارٹمنٹ میں ہوں گے دوزخ میں ایک جگہ ہوں گے. جیسا نبی کا قاتل مجرم ہے، جیسا باپ کا قاتل مجرم ہے، ویسے مصور ہے خدا تینوں کو ایک جگہ رکھے. لیکن دیکھ لو آپ، سب مولوی فتوے دیتے جا رہے ہیں، سب حکومتیں لازمی کرتی جا رہی ہیں، تصویر تصویر فوٹو، چل سو چل 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 سو چل. اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ ہم جرم کا دانا فوٹو جائز ہے جی، ہاں ہاں مولویوں نے بنا رکھی ہے باپ. یہ دوسرا بڑا جرم ہے کہ جس کے جرم کی انتہائی کوئی نہیں، ایک گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو کہہ دینا یہ گناہ نہیں ہے، یہ اچھا کام. حرام کو حلال کر، حرام چیز کھا لینا یہ گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ آدمی حرام کو حلال ثابت کرنے لگ جائے. ایک آدمی نے سور کھا لیا گناہ ہے، لیکن اگر یہ کہنے لگ جائے کہ وہ سور جو قرآن میں آتا ہے واللحم الخنزیر وہ اور طرح کا تھا، یہ ہمارے ہاں اور طرح کا ہے، اس کو حلال کرنے لگ جائے، اب اس جرم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب سود تھا، سود کو قرآن نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. اب کسی نے تو کہہ دیا جی نہیں نہیں وہ سود حرام تھا جو اس زمانے میں لیا جاتا تھا. وہ سود کیسا تھا کہ ایک ضرورت مند اپنے گھر کی بھوک، گھر کی کوئی ضرورت، اہم ضرورت مٹانے کے لیے قرض لے، اس پر جو سود لیا جائے وہ سود تو حرام ہے، باقی رہا کاروبار کے لیے رقم لی جائے اور اس پر سود لین دین ہو یہ حرام نہیں. سود مفرد حرام نہیں، سود مرکب حرام ہے. وہ لوگ کیا کرتے، آپ نے رقم لی سود پر، مدت مقرر کر دی کہ دے دیں گے، اس تاریخ کو نہیں ملا، وہ جتنا سود تھا وہ اصل در میں شامل ہو کر پھر آگے اس پر سود لگ رہا ہے. عرب لوگ ایسا سود لیتے دیتے تھے، یہ حرام ہے. باقی رہا یہ سود کہ ہم بینکوں میں روپیہ رکھیں اور وہ ہمیں 4%، 5% اور اس طرح سے پرسنٹیج بڑھاتے جائیں گھٹاتے جائیں کر کروا کے کریں، یہ کوئی سود حرام نہیں. یہ میرے بھائیوں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک آدمی حرام چیز کو حلال کرتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. یہ بغاوت کی انتہا ہے، یہ بغاوت کی انتہا ہے اور خدا کو ناراض کرنے والی سخت بہت بڑی چیز ہے. اب تصویر کے بارے میں دیکھ لیں، اب تو اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کوئی کہنے والا جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میری اس بات کا کوئی اثر ہے، کوئی اثر نہیں. دیکھیے کیسے کیسے لوگ، اب ہمارا علم، ہماری عقل اور سمجھ ساری یہ کوشش کرتی ہے کہ حرام کو حلال کرو، ایسے نقطے پیدا کرو، ایسی اس کے اندر تقسیم پیدا کرو کہ وہ چیز جو ہے اس میں سے فرق کر کے اس کو حلال کر لیا جائے. چنانچہ کہتے ہیں کہ تصویر تو وہ حرام تھی جو بتوں کی شکل میں ہوتی تھی، مجسم ہوتی تھی، وہ لوگ بت بناتے تھے، بت بناتے تھے، وہ تصویر تھی وہ حرام تھی. یہ تو عکس ہے، یہ تو عکس ہے، اس کا کوئی وہ فرق نہیں ہے، لہذا یہ حلال ہے. اور حالانکہ حدیثوں کے اندر یہ سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ ہر چیز موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے، آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا ہے اور پردے پر تصویر ہے، اللہ کے رسول اندر داخل نہیں ہوئے. وہ فوراً توبہ کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اندر نہیں آئے. فرمایا عائشہ یہ پردہ لٹک رہا ہو اور اس پر تصویر ہو اور نبی اس گھر میں آ جائے، یہ تو نے کیا کیا. حضرت عائشہ نے فوراً اس پردے کو پھاڑ دیا، اس پردے کو پھاڑ دیا اور پھر آپ گھر میں داخل ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے، آپ یہ بھی سن لیں، حضرت علی کے پاس ایک مہمان آیا، یہ مشکاشی میں حدیث ہے، حضرت علی کے پاس ایک مہمان آیا انہوں نے اس کے لیے کوئی کھانا وانا کچھ تیار کرنا نظر اچھا. حضرت فاطمہ کہنے لگی حضرت علی سے کہ میرے ابا جی کو بھی دعوت دے دو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لو, وہ بھی ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے. چنانچہ آپ کو بھی دعوت دے دی, آپ کھانے کے وقت آ گئے. جب آپ آ گئے تو ہوتا ہی نا ہمارے گھروں میں کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہو تو پردے بندے لٹکا لینا, ذرا سجا لینا, صاف صفائی وائی کر لینا, عورتیں چیزیں ادھر ادھر رکھ رکھا کے ذرا کچھ اس کو کچھ سج دھج بنا لیتی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے بھی کچھ صفائی وغیرہ کی تو پردے بندے لٹکا دیے. اللہ کے رسول آ گئے اور آپ کی نگاہ سامنے پردے پر پڑی, کوئی تصویر نہیں, کوئی کچھ نہیں, پردے پر نگاہ پڑی, آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ حیران ہوئی کہ کیا بات ہے, آپ آتے میں نے دیکھے آپ واپس بھی چلے گئے. حضرت علی گئے دوڑے دوڑے, آپ کو بلایا, یا رسول اللہ کیا بات ہے. حضرت علی ساتھ لے کر آئے, آپ نے فرمایا اے فاطمہ, جس گھر میں ایسے پردے لٹک رہے ہوں زیب و زینت کے لیے, یہ اسراف ہو, اس گھر میں نبی آ جائے. میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جن گھروں میں, اب دیکھو ہمارے ہاں ایک تو ہے کہ ووٹ کرنا ہے, دروازہ لگا نہیں سکتے ووٹ کرنے کے لیے تاکہ بے پردگی نہ ہو, پردہ لٹکا لیا ٹھیک ہے, وہ دیوار کا کام دیتا ہے. ایک ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے برتنوں والا ہے اس کے آگے پردہ ہے, ویسے ہے وہ کرٹن کلاس, یہ جا اور وہ جا اور وہ جا, اور بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے پردے لٹک رہے ہیں. کہتے ہیں اس کا روب ہوتا ہے, اس کا جلال ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھ کر تصویر کا بھی نام نہیں, اللہ کے رسول نے دیکھ کر اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا کہ جس گھر میں ایسی سجدہ جو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو جائے, یہ زیب نہیں دیتا. حضرت فاطمہ نے فوراً وہ کپڑا اتارا. میرے بھائیو, ان مجھے بھی شرم آتی ہے ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے کہ یہ زمانہ, یہ دور اور ایسی باتیں, لیکن کیا ہم اب ان کو چھوڑ دیں, مانے یا نہ مانے آپ, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن بات تو بیان کر دینا جو ہے بہت ضروری ہے. حضرت معاویہ کے ماموں تھے, ان کا نام ہاشم تھا. ان کا وقت قریب آ گیا, وہ عیادت کے لیے گئے, دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں. حضرت معاویہ کہنے لگے اے ماموں, کیوں رو رہا ہے, کوئی درد زیادہ ہو رہا ہے یا دنیا کی کوئی بات یاد آ رہی ہے, کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا, یہ حدیث دی. کبھی آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے. کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے ایک بات کہی تھی, میں رو رہا ہوں کہ میں نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ دنیا کا مال جمع نہ کرنا, دنیا کا مال جمع نہ کرنا, کوئی خادم رکھ لینا تھوڑا بہت کام ہاتھ بٹانے کے لیے, اور سواری کا انتظام کر لینا جو تجھے جہاد میں کام دے, زیادہ مال نہ جمع کرنا. لیکن میں نے اس کی پابندی نہیں کی, مجھے, میں اس لیے رو رہا ہوں. اور میرے خیال میں ہمارے مزدور سے مزدور کو دیکھ لو, اللہ میرا رحم کرے, امیر کا تو نام ہی کیا لینا. اللہ اکبر, ایسی ایسی تصویریں. کسی کے گھر میں چلے جاؤ, وہ جو ان کا مہمانوں والا کمرہ ہوگا, کہیں کوئی فوٹو پڑا ہے, کہیں کوئی بت پڑا ہے, کشتی پڑی ہے, اس میں وہ چپو چل رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے, پھر وہ ہے, پھر وہ ہے, سارے کے سارے. اور میرے بھائیوں, اس بات کو یاد کر لو, آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے, اب تو دین کمزور ہے, اب دین یتیم ہے, اب دین مسکین ہے, کیونکہ دین کو سہارا دینے والا اب کوئی نہیں. حکومتوں کا کام اور ہے, حکومتوں کو اپنی فکر ہے کہ ہمارا اقتدار باقی رہے, ہمارا نظام چلتا رہے. یہ فکر جو اصل مقصد تھا دنیا میں حکومت کا. میرے بھائیو, حکومت دنیا میں کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کہے گا کوئی پڑھا لکھا آدمی کہ حکومت دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی بات کہے گا تو وہ یہی کہے گا کہ حکومت دنیا میں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اگر حکومت دنیا میں اس لیے قائم کی جائے کہ دنیا میں امن رہے, تو یہ کام تو ہندو بھی کر سکتے ہیں. راجا اشوک اور ہندوؤں میں بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں, ایسے راجے گزرے ہیں جن کے عہد اقتدار میں بالکل امن ہوتا تھا, لیکن کیا حکومت کا مقصد پورا ہو گیا؟ میرے بھائیوں دنیا میں حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ اللہ کا قانون چلے. حکومت دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے نہیں, امن تو اس لیے قائم کیا جاتا ہے, امن تو اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگ بے خوف ہو کر نماز پڑھیں, لوگ بے خوف ہو کر دین کا کام کریں. امن کی ضرورت اس لیے ہے. اور اگر وہاں شرک ہو, اگر وہاں کفر ہو, تو اس میں جہاد ضروری ہے. اگر شرک ہو, اگر کفر ہو, اگر خدا کی نافرمانی ہو, تو جہاد ضروری ہے. دنیا میں حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ اللہ کا قانون چلے, اللہ کی حکومت قائم ہو, جدھر دیکھو ادھر اللہ کا قانون چلتا ہو. حکومت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ذہن میں بات ہی نہیں ہے اپنے اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اپنے اس کے لیے کہ یہ نظام جو ہے ہمارا ہماری چلتی رہے. تو آپ اس بات کو خوب سمجھ لیں, اس کو خوب یاد کر لیں. ہم مسلمان اس وقت ہوں گے, ہم مسلمان اس وقت ہوں گے, کوئی مسلمان اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے ماتحتوں میں یہ دیکھ لے کہ اللہ کا قانون چلتا ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ کی منشا کے مطابق کام ہو رہا ہے, اس وقت آدمی مسلمان ہو. میں آپ سے عرض کر دوں, آپ کی بیوی ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں, جن کو آپ خرچہ دیتے ہیں, جن کی تعلیم آپ کرواتے ہیں, جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کے سہارے وہ زندہ ہیں. میرے بھائیو, آپ کا فرض ہے کہ اس اپنے ماتحت عملے میں اسلام کا نفاذ ہو. اور اگر اسلام کا نفاذ آپ نہیں چاہتے, آپ نہیں کرتے, آپ کی بیوی پر اللہ کا قانون نافذ نہیں, آپ نمازیں پڑھیں, آپ روزے رکھیں, بیوی اور آپ تھرو دونوں دوزخ میں سیدھے جائیں. آپ دونوں باغی ہیں, آپ دونوں باغی ہیں, خامد بھی باغی ہے, بیوی بھی باغی. کوئی مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ بس لگتا وہ اللہ کے قانون کو چلائے, اس پر عمل کرے اور اس پر عمل کروائے. اب دیکھ لیجئے گا, حکومت باقاعدہ علیحدہ پولیس بناتی ہے اور اس پولیس سے امن آرڈر قائم کرواتی ہے کہ وہ حکومت کے قوانین کا نفاذ دیکھے. جو حکومت کے قانون کے خلاف کوئی حرکت کرے, پولیس اس کو فوراً گرفتار کرے. لیکن اللہ اور دنیا کے نظام کے لیے یہ پولیسیں بناتے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے, اے مسلمان, ہر مسلمان خدا کا سپاہی ہے, ہر مسلمان خدا کا سپاہی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو مسلمان ہی اس وقت تک ہوگا جب تو یہ اطمینان کر لے کہ اللہ کا قانون چلتا ہے کہ نہیں چلتا. میرے بھائیو, خوب سن لو, آپ گھر میں جائیں, اگر آپ کی بیوی نے نماز نہیں پڑھی, آپ یہ نہ کہیں کہ بیوی مجرم ہے جو نماز نہیں پڑھتی. نہیں, تو مجرم ہے کہ تو اس کا خامن کیوں ہے. وہ تیرے ماتحت ہو, تیرا دیا ہوا کپڑا پہنے, تیری دی ہوئی روٹی کھائے, تیرے پیسے خرچ کر کے زندگی گزارے, تیرے گھر میں رہے اور نماز وہ نہ پڑھے اور تو خامن بنا رہے, تو خدا کے قانون کا رکھوالا نہیں, تو خدا کے قانون کا نافذ کرنے والا نہیں, تیرا اسلام اللہ کو قبول نہیں. میرے بھائیو, مسلمان ہونے کی کوشش کرو. میں آپ سے عرض کر دوں, یہ اسلام خاندانی اسلام اللہ کو پسند نہیں. اسلام خاندانی نہیں ہوتا, اسلام خاندانی نہیں ہوتا. ہمیں دھوکہ دینے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے, چونکہ ہم ہوئے ہیں ہندوؤں سے مسلمان, ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور ذات پات کا تصور ہندو مذہب میں ہے. یہ ہند کا مسئلہ ہے, ذات پات کا مسئلہ. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے, مسلمان کا بیٹا مسلمان, اس کا بیٹا مسلمان, اس کا بیٹا مسلمان. دلیل کیا کہ باپ مسلمان. حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے, اسلام عمل کو کہتے ہیں. اگر تیرا کام اسلام والا ہے, مسلمانوں والا ہے, تو مسلمان ہے. اگر تیرا کام مسلمانوں والا نہیں, بے شک تو سید ہو, تو پٹھان ہو, تو کوئی بھی کیوں نہ ہو, تو مسلمان نہیں. دنیا میں تو یہ قانون مسلم ہے, کہ جاٹ کا بیٹا جاٹ، ارائی کا بیٹا ارائی، راجپوت کا بیٹا راجپوت، پٹھان کا بیٹا پٹھان. لیکن اسلام میں یہ قانون بالکل نہیں ہے کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان، یہ بالکل قانون نہیں. مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان ایک جماعت ہے. مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان ایک جماعت ہے جس کا مذہب اسلام ہوتا ہے. جو اس مذہب پر ہے وہ مسلمان ہے، جس کا کردار، جس کی سیرت، جس کا طریقہ اسلام کا نہیں وہ مسلمان نہیں، خواہ اس کا باپ نبی کیوں نہ. اب دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر، بہت شان والے پیغمبر، لیکن باپ کافر بیٹا پیغمبر. اگر یہی اصول چلتا ہوتا، کافر کا بیٹا کافر، مسلمان کا بیٹا مسلمان، تو پھر نوح علیہ السلام نبی، بیٹا کافر. اگر یہ بات مسلم ہوتی کہ باپ کا بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا. اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا بنیکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے بیٹا میرے ساتھ آ، کافروں کے ساتھ نہ جا. بیٹا نہ مانا. اور پھر جب بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہائے گیا، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، انہ لیسا من اہلی کا، یہ تیرا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اور ہیں، تیرے عمل اور. اور پھر ڈانٹ دیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جاہل نہ بن، جاہل نہ بن، انی اعوذک، میں تجھے منع کرتا ہوں اس بات سے کہ تُو جاہلوں میں سے بنے. بیٹے کو کہے کہ یہ میرا ہے، اس کو میرے ساتھ ملا دے، تیرا عمل اور ہے، تیرے بیٹے کا عمل اور ہے. تو کہیے میرے بھائیوں، یہ بات طے نہیں کہ جب باپ کا عمل کچھ ہو اور بیٹے کا عمل کچھ ہو تو پھر وہ ایک نہیں. اللہ میں کیا سمجھاؤں، بڑی ننگی ننگی باتیں ہیں، بڑی کھلی کھلی باتیں ہیں، اس لیے کہ شاید اللہ کرے آپ کے دل پر اثر ہو جائے. لیکن خدا کی قدرت، کچھ ہمارا کھانا پینا وہ حرام کا، کچھ ہمارا ماحول وہ انتہائی گندا. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں آپ کے دل میں بیٹھتی ہے، آپ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا. جو ہی یہاں سے نکلے اور بازار کی ہوا آپ کو لگی، سارا اثر کافور ہو گیا، غائب ہو گیا. پھر وہی کی وہی حالت ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، زور لگاؤ، کوشش کرو کہ جب تیزی ہو دوسری طرف، جب تیزی ہو دوسری طرف تو تیزی ہو، پھر اس کے مقابلے میں تو کام چلتا ہے. ہوا تیز چل رہی ہو اور پرندے کو اڑنا ہو تو پھر جتنی ہوا تیز ہوگی اتنا پرندہ اپنا زور لگائے گا. ہوا تیز چل رہی ہو اور آپ سائیکل پر جا رہے ہوں، آپ اپنا زور اور لگائیں گے، کیونکہ ٹکر ہے، مقابلہ. اس کفر کے دور میں، اس کفر کے ماحول میں جو مسلمان بننا چاہتا ہے، جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اس کو اپنی لنگر لنگوٹ کس لینا چاہیے، اس کو اس ماحول کے مقابلے کے لیے ڈٹ جانا چاہیے. جو بے وقوف یہ کہتا ہے آج کہ جی مولوی صاحب ایسی سختی درکار نہیں، ایسی سختی اچھی نہیں، وہ بے وقوف ہے. اس ماحول میں صرف مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جتنا کفر زور پر ہو اتنا اسلام مضبوط ہو. اگر آپ یہ کہیں کہ کفر زور پر ہو اور تو ڈھیلا ہو تو کبھی مقابلہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچو کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، مولوی تو جی یہ کہتے ہیں، لوگ جی یہ کرتے ہیں، سارا ایسا ماحول ہے. اللہ کبھی اکثریت سے مرعوب نہیں ہوتا، اللہ کبھی اکثریت سے مرعوب نہیں ہوتا، اللہ حقیقت کو دیکھتا ہے. اور میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. ہمارے ہاں جب رزلٹ نکالتے ہیں تو پرسنٹیج پر بڑا غور ہوتا ہے. بورڈ رزلٹ نکالے، یونیورسٹی رزلٹ نکالے، پرسینٹیج کو دیکھتے ہیں کہ کتنے فیل ہو رہے ہیں کتنے پاس ہو رہے ہیں. کہ اگر زیادہ فیل ہو گئے شور پڑ جائے گا, اسٹرائک ہو جائے گی, ہنگامہ ہو جائے گا. اس لیے نرمی کرو, کچھ نرمی کرو. میرے بھائیو, اللہ اس سے کبھی نہیں ڈرتا کہ اسٹرائک ہو جائے گی, ہنگامہ ہو جائے گا, لوگ جلوس نکالیں گے. اللہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا. حدیث میں آتا ہے, ابھی ابتدا ہوگی میدان معاشر میں, خدا کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے دوزخ کا کوٹا علیحدہ کر دے اور جنت کا کوٹا علیحدہ کر. جو جنت میں جائیں وہ علیحدہ کر اور جو دوزخ میں جائیں وہ علیحدہ کر. آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ حساب کیا ہوگا, پرسینٹیج ریشو کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ایک جنت میں 999 دوزخ, ایک جنت میں 999 دوزخ میں جائیں گے. میرے بھائیو, ماحول کو دیکھ کر, اکثریت کو دیکھ کر کبھی مرعوب نہ ہو, کبھی مرعوب نہ ہو. ہمیشہ اس بات کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے. اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا. حضرت مکہ صدیق کو جو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, حضرت مکہ صدیق کی جو یہ شان ہے, ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا, لیکن ان کو سب سے بڑا کریڈٹ جو ملتا ہے وہ یہ کہ ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ کفر تو اسلام کا مخالف ہے ہی ہے, ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عمر بھی کہتے ہیں اے ابوبکر آہستہ, نرمی کر, نرمی کر, سختی نہ کر. حضرت علی بھی کہتے ہیں نرمی کر, سختی نہ کر, ٹھنڈا چل, آہستہ چل. صحابہ سارے کہہ رہے ہیں, لیکن حضرت بکر صدیق جیسا نرم آدمی, ان جیسا کمزور آدمی, ان جیسا ٹھنڈا اور دھیما آدمی, وہ اس قدر جدے ہوئے ہیں, اس قدر پکے ہیں کہ نہ حضرت عمر کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی اور صحابی کی پرواہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے, چیلے کمبے کتے میرا گوشت نوچ کر کھا جائیں گے, میں پھر بھی اپنے اس سینٹ کبھی نہیں کروں. حضرت عمر بعد میں جب خلیفہ بن گئے, جب کبھی حضرت بکر صدیق کو یاد کرتے تو رونے لگ جاتے. میں وہ آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں آپ کو. عن عمر ذکر عندہ ابو بکر, حضرت عمر کے پاس حضرت بکر صدیق کا ذکر ہوا, سب بقا وہ رونے لگ گئے. وقالا اور کہنے لگے وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوم واحد من ایامہ وللیلۃ واحدۃ من لیالیہ. یہ ابو بکر ایسا تھا کہ کاش کہ میری پوری زندگی کے عمل اس کے ایک دن کے عمل اور ایک رات کے عمل برابر ہو جائیں تو میری کامیابی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام ہے, کتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری آرزو یہ ہے کہ میری ساری زندگی کے عمل جو ہیں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائے تو میں پاس ہوں. اما لیلتہ, وہ رات کون تھی اور وہ دن کون تھا, اس کی تفصیل. اما لیلتہ فلیلتن سارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات وہ جو رات انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری جبکہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے. الی الغار, اور غار کے منہ پر پہنچے. فلم منتہا یا الیہ, جب دونوں غار پر پہنچ گئے, قال حضرت بکر صدیق کہنے لگے واللہ لا تدخلوہ, یا رسول اللہ یہاں ٹھہریے, اللہ کی قسم آپ نہیں جائیں گے, حتی ادخلا, یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں, قبلہ کا آپ سے پہلے. فإن کان فیہ شیء, اگر اندر کوئی چیز خطرے والی ہو, اصابنی دونک, وہ مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہیں. فدخلا, وہ آگے چلے گئے. فقطعہ, انہوں نے اس کو صفائی کی, جھاڑو دیا. وبجد فی جانبہ ثقبا, اور انہوں نے اس کی ایک طرف ایک سوراخ پایا. فشک ازارہ, ایک چادر تھی تہبن, اس کو پھاڑ دیا. وصدہ دہی, اور اس کے ساتھ اس سوراخ کو بند کر دیا. وبقیہ منہا اسنان, چونکہ بہت سے سوراخ تھے کسی جگہ کپڑا پھاڑ کر دے دیا, دو پھر بھی باقی رہ گئے. فَأَلْقَمَا هُمَا رِجْلَيْهِ, دونوں پر اپنے پاؤں اڑا دی, اپنے پاؤں کی ایڑیاں جو تھی ان سوراخوں پر لگا دی. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل, پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آ گئے. وبدا راسہ فی حجرہ, آپ آ کے لیٹ گئے اور حضور نے اپنا سر جو تھا وہ حضرت عبد الصدیق کی گود میں رکھ دیا, تھکے ہوئے تھے آرام کرنے لگ گئے. میں ناما اور سو گئے. فلدغ ابو بکر فی رجلہ من الحجرہ, تو وہ کسی چیز نے ان کو اس سوراخ سے پاؤں میں دس دیا. ولم یتحرک, انہوں نے حرکت نہ کی. مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے, اب جاگ نہ پڑے. لیکن تکلیف اتنی شدید تھی. فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنسو گر رہے تھے آپ کے چہرے پر. آنسو کا قطرہ گر گیا. فقال ما لک یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ کی آنکھ کھل گئی, ابو بکر تجھے کیا ہو گیا, تو رو رہا ہے. قال لبثت فداء ابی و امی, کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ چیز دس گئی ہے, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, میرا معاملہ کچھ نازک ہو گیا. فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس پر دم کیا, اس پر تھوکا. فذهب ما یجدہ, وہ تکلیف دور ہو گئی. ثم انتقض علیہ